بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سمیع ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سمعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ سامعین، حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم محور افریقی ممالک پر توجہ دینا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نہ مشرق نہ مغرب کے نعرے کا مطلب مشرق اور مغرب سے الگ تھلگ اور دوری نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد مشرق اور مغرب پر عدم انحصار ہے۔ پاکستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ ہندوستان اور چین نے لائن آف ایکچول کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کے لیے جلد ہی فوجی کمانڈروں کی میٹنگ پر اتفاق کیا ہے۔ اور فلسطینی تنظیموں نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ایک اور خاتون صحافی کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم محور افریقی ممالک پر توجہ دینا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سینیگال کے اپنے ہم منصب میکی سال کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں سینیگال اور افریقی عوام کو افریقہ کے قومی دن کی مبارکباد دیتے ہوئے افریقی رہنماؤں اور ان تمام ہیروز کو بھی یاد کیا جنہوں نے مسائل و مشکلات کو برداشت کرنے کے باوجود افریقہ میں آزادی کی مشعل کو روشن رکھا۔ انہوں نے امریکہ اور عالمی سامراج کی جانب سے عائد پابندیوں کے خلاف افریقی یونین کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام افریقی ممالک کے لیے ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ صدر ایران نے اپنے ملک کی اعلی سطحی تکنیکی اور انجینئرنگ صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ تہران ڈاکار تعلقات اچھے ہیں، لیکن وہ ابھی قابل قبول سطح پر نہیں ہیں اور انہیں اطمینان بخش سطح تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سینیگال کے صدر میکی سال نے اس گفتگو میں افریقہ پر اسلامی جمہوریہ ایران کی خصوصی توجہ کو سراہتے ہوئے ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے طویل ریکارڈ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ہم صدر رئیسی کی اس بات سے متفق ہیں کہ دو طرفہ تعلقات کی موجودہ سطح تسلی بخش نہیں ہے اور ڈاکار اسے مزید بلند کرنے کے لیے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نہ مشرق نہ مغرب کے نعرے کا مطلب مشرق اور مغرب سے الگ تھلگ اور دوری نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد مشرق اور مغرب پر عدم انحصار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے مزار میں منعقدہ مکتب خمینی میں متوازن خارجہ پالیسی کے موضوع پر کانفرنس میں قائد انقلاب اسلامی اور بانی انقلاب کے اہل خانہ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 33ویں برسی پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی 13ویں حکومت کی خارجہ پالیسی کے اصول اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نہ مشرق نہ مغرب کے نعرے کا مطلب مشرق اور مغرب سے الگ تھلگ اور دوری نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب مشرق اور مغرب پر عدم انحصار ہے، اور اسی کے تحت ہم نے ایشیا کو اپنے پڑوسیوں کو ترجیحی بنیادوں پر اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی جنگ کے بعد میں نے اپنے دورے ماسکو کے دوران روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے سامنے ایران کا موقف واضح طور پر بیان کیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی خارجہ پالیسی میں آزادانہ طور پر اور اپنے قومی مفادات کے مطابق کام کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عملی زندگی میں خارجہ پالیسی کے عہدیداروں کو اپنی نصیحتوں میں جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پاسداری ہے۔ پاکستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ پاکستانی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پیٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک کے اضافے کے بعد اب جولائی میں بجلی کے نرخ بڑھانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیپرا نے بجلی کی قیمت 3.99 روپے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے 1 جولائی سے بجلی کا فی یونٹ نرخ 8 روپے مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ چند روز پہلے نیپرا نے کراچی والوں کے لیے فی یونٹ بجلی 4.83 روپے مہنگی کی تھی۔ اس کا اطلاق صرف جون کے بلوں پر ہوگا۔ لائف لائن صارفین اس سے مستثنی ہوں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پورے پاکستان میں بجلی کا بحران جاری ہے اور مختلف علاقوں میں 12 سے 15 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حکومت نے تیل اور گھی کی قیمتوں میں بے مثال اضافہ کر کے عوام کو ایک اور مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گھی 208 روپے کے اضافے کے ساتھ 555 روپے فی کلو اور خوردنی تیل 213 روپے کے اضافے کے ساتھ 605 روپے فی کلو پر پہنچ گیا ہے۔ ہندوستان اور چین نے لائف آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کے لیے جلد ہی فوجی کمانڈروں کی میٹنگ پر اتفاق کیا ہے۔ دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ہندوستان اور چین نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل اے سی پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں نے مشرقی لداخ میں ایل اے سی پر محض آرائی کے مقامات سے جلد از جلد فوجیوں کو ہٹانے کے لیے دونوں ملکوں کے کور کمانڈروں کی 16ویں میٹنگ جلد منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اہم فیصلہ ہندوستانی وزارت خارجہ میں مشرقی ایشیا کے محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری اور چینی وزارت خارجہ میں سرحدی اور سمندری امور کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کی مشترکہ قیادت میں ہند چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطہ کاری نظام ڈبلیو ایم سی سی کی 24ویں میٹنگ میں کیا گیا۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ورچوئل طریقے سے ہونے والی اس میٹنگ میں دونوں فریقوں نے مغربی سیکٹر کے سرحدی علاقے میں ایل اے سی کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ نے کابل دہلی تعلقات میں بہتری کا ذکر کرتے ہوئے کابل میں ہندوستان کا سفارت خانہ کھولے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ہندوستانی پریس ذرائع کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو چاہیے کہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے۔ انہوں نے سفارتی سیکورٹی کے بارے میں ہندوستان کی تشویش کے بارے میں بھی کہا کہ طالبان افغانستان میں ہندوستان کے دیگر نمائندہ دفاتر اور مراکز کی طرح سفارت خانے کو بھی سیکورٹی فراہم کریں گے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ طالبان افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ واضح رہے کہ ہندوستان نے اگست سن 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دیگر ملکوں کی طرح اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس نے مزار شریف، قندھار، ہرات اور جلال آباد میں اپنے قونصل خانے بھی بند کر دیے تھے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ایک سابق فوجی اہلکار نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کی فضائیہ کے ماہرین نے ڈرون سمیت مختلف قسم کے اہم ہتھیار تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یروشلم سینٹرل تھنک ٹینک کے سینئر مبصر میخائل سیگال نے ایک تجزیے میں لکھا ہے کہ ایران کے پاس جدید ترین فضائی ہتھیار موجود ہیں جو اس نے خود تیار کیے ہیں۔ اس فوجی مبصر کا کہنا ہے کہ ایران اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ڈرون طیارے اور دیگر فضائی ہتھیار اور ساز و سامان تیار کر رہا ہے اور جنگ سے ہونے والے تجربات کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ واضح رہے کہ دفاعی شعبے میں ایران نے قابل ذکر ترقی کی ہے اور پابندیوں کے ہٹنے کی صورت میں وہ عالمی منڈیوں میں اپنے ہتھیار برآمد کرنے کی بھرپور توانائی رکھتا ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ایک اور خاتون صحافی کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے بدھ کی صبح شمالی الخلیل کے العروب کیمپ کے داخلی راستے پر فائرنگ کر کے 31 سالہ فلسطینی صحافی غفران وراستہ کو شہید کر دیا۔ پچھلے 20 دن کے دوران غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والی یہ دوسری فلسطینی خاتون صحافی ہے۔ صہیونیوں کے اس بے رحمانہ اقدام کے بعد جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے گھناونے جرائم کی سزا بالآخر بھگتنی پڑے گی۔ فلسطین کی استقامتی کمیٹی نے بھی خاتون صحافی کی شہادت کے واقعے کو اسرائیل کی نسل پرستانہ، جارحانہ اور فاشسٹ پالیسی کا تسلسل قرار دیا ہے۔ تحریک مجاہدین فلسطین نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غفران وراستہ کی شہادت سے ایک بار پھر واضح ہو گیا ہے کہ آزادی کا حصول غاصبوں کے خلاف انتفاضہ اور جد و جہد کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس، تحریک احرار اور جمہوری محاذ برائے آزادی فلسطین نے بھی خاتون صحافی غفران وراستہ کے قتل کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کے خلاف اپنے ایک ایک جرم کا حساب چکانا پڑے گا۔ یمن کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جارح سعودی اتحاد اپنے پٹھو فوجی اہلکاروں کو دوبارہ منظم کرنے اور نئے منصوبے نیز حکمت عملی تیار کرنے کے لیے جنگ بندی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد میں شامل ممالک کی جانب سے جنگ بندی کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے اور ان کے مجرمانہ رویے سے ثابت ہوتا ہے کہ یمنی قوم کو ایسے دشمنوں کا سامنا ہے جو امن کی زبان نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی قوم کے خلاف دشمنوں کی کوئی آرزو پوری نہیں ہو سکتی اور یمن کی مسلح افواج ہر جارحیت کا مزید سختی سے جواب دیں گی۔ یمن میں 2 اپریل کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا مگر سعودی اتحاد کی جارحیت مسلسل جاری ہے۔ دریاسنا سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی 111 بار خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کے مختلف صوبوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں کی فضا میں پروازیں کی اور مختلف علاقوں پر بمباری، جبکہ یمنی شہریوں کے مکانات پر فائرنگ کی اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یورو زون کے رکن ملکوں کو اس وقت بدترین اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ یورپ کے ادارے شماریات یورو اسٹیٹ کے مطابق یورو کو بطور کرنسی استعمال کرنے والے 19 ملکوں میں افراط زر کی شرح اب تک کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یورو اسٹیٹ ایجنسی کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مئی کے مہینے میں یورو زون کے ملکوں کو 8% سے زیادہ افراط زر کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ اپریل میں یہ سطح 7.4% کے برابر تھی۔ یورپی شماریاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ یورپی ملکوں میں ایندھن اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے 3,40,00,000 سے زیادہ خاندانوں کی زندگی اور معیشت پر اثر پڑا ہے۔ یورو اسٹیٹ کے مطابق براعظم یورپ میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 7% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اقتصادی ماہرین جنگ یوکرین کو اقتصادی گراوٹ کی اہم وجہ قرار دے رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اقتصادی بدحالی اور افراط زر کی شرح میں اضافے کے باعث یورپی سینٹرل بینک کو شرح سود میں اضافے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ فرانس اور جرمنی نے روسی صدر سے یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا کا محاصرہ ختم کرنے، دوبارہ جنگ بندی پر اتفاق اور یوکرینی صدر سے براہ راست ملاقات کی اپیل کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ پیرس اور برلن نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے درخواست کی ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا کا محاصرہ ختم کیا جائے۔ یورپی ملکوں کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کا بحری محاصرہ غلات کی برآمدات میں کمی کی اصل وجہ ہے، تاہم روس اس دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ بحر اسود اور بحر آزوف میں غیر ملکی بحری جہازوں کی آمد روکنے کا مغربی دعویٰ بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس ہر روز انسان دوستانہ کوریڈور کھولتا ہے، لیکن یوکرینی حکام اس معاملے میں بالکل بھی تعاون نہیں کرتے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے برسلز میں صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے اور جرمن چانسلر نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر بات چیت اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اوڈیسا کی بندرگاہ کا محاصرہ ختم کرنے کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب یورپی کونسل کے سربراہ شارل میشل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ملکوں نے روسی تیل کے بڑے حصے کی درآمد پر پابندی عائد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ادھر کروشیا کے صدر زوران میلانوویچ نے خبردار کیا ہے کہ روسی آئل سیکٹر پر یورپی یونین کی نئی پابندیوں کی قیمت یورپی شہریوں کو چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی نئی پابندیوں سے صرف روسی صدر ہی خوش ہوں گے۔ انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ جب آپ روسی گیس پر پابندیاں لگا سکتے ہیں تو پھر لگاتے کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کہ پابندیاں کارگر واقع نہیں ہوں گی اور روسی کرنسی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روس کو نئے خریدار آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے روسی تیل اور گیس پر مزید پابندیوں کے فیصلے کا اعلان ہوتے ہی تیل کی منڈیوں میں تیزی آئی ہے اور تیل کی عالمی قیمت $125 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، حوزہ علمیہ قم کے سربراہ نے ویٹیکن میں کیتھولک عیسائیوں کے سربراہ پوپ فرانسس سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں آپ نے رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام ان تک پہنچایا۔ اس پیغام کے اہم نکات کیا ہیں اور اس ملاقات کی اہمیت کتنی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایران میں مقیم پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر میثم حمدانی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ آیت اللہ عرافی جو ایران کے اندر حوزات علمیہ یعنی دینی مدارس جو ہیں ان کے سربراہ ہیں۔ آپ اس سے پہلے بھی متعدد سفر کر چکے ہیں ویٹیکن سٹی کے، اور اسی طرح مسیح برادری کی طرف سے بھی ان کی مرکزی جو علماء کونسل آپ کہہ لیں یا جو ان کا مرکزی سیٹ اپ ہے، اس کی طرف سے بھی کئی وفود جو ہے جمہوری اسلامی ایران کے دینی مراکز کا خصوصاً دینی مدارس کا اور حضرات علمیہ کا وہ بھی سفر کر چکے ہیں اور انہوں نے آپس میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت جو ہے وہ کام کیا. اسی طرح خود موجودہ جو پاپ ہیں جن کے ساتھ ملاقات کی آیت اللہ رافی نے, وہ بھی اس سے پہلے مختلف مسلمان ممالک کے اندر اسی طرح مسلمان شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہی ہیں. انہوں نے ایک انسانی حقوق کے حوالے سے کہہ لیں یا مسلمانوں کی اور ادیان کی پیروان کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ وہ آزادی رائے اور جو ایک انسانی حقوق کی آواز ہے اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ایک ٹریٹی بھی آپ نے انہوں نے سائن کیا ہوا ہے. اسی طرح فلسطین کے مسئلے کے بارے میں بھی اور مظلوموں کے دفاع کے حوالے سے خصوصاً یمن کے اندر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس جنگ کے خلاف بھی پاپ جو ہے وہ کئی دفعہ اپنا موقف جو ہے اس کا اظہار کر چکی. تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پاپ کے سابقہ آپ کہہ لیں کہ ان کی اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے آیت اللہ عرافی جب ویٹیکن سٹی کا سفر انہوں نے کرنا چاہا تو ویبر انقلاب کو جب اس سفر کی خبر دی گئی, ان کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے آیت اللہ عرافی کے ہاتھ جو ہے پیغام بھجوایا پاپ کو. البتہ یہ پیغام ریٹن صورت میں نہیں تھا, یہ پیغام جو ہے آیت اللہ عرافی نے ریبر کے طرف سے نقل کیا اور اس تک جو ہے وہ زبانی الفاظ میں جو ہے وہ پہنچایا کہ جس کے اندر مختلف نکات کی طرف اشارہ کیا گیا. ایک تو دیکھیں پہلا خود یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ دینی مراکز کے اندر اور دینی عالمی جو لیڈرشپ ہے پوری دنیا کے اندر دو ہی بڑے مذاہب ہیں, ایک اسلام ہے اور ایک جو ہے وہ مسیحیت ہے, یا آپ ان کو کہہ لیں ادیان ہے یا مذاہب ہے ایک معنی ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو دو بڑی جو ہے وہ دینی قوتیں بنتی ہیں. تو ان اگر کیتھولک مسیحیوں کی اس لیڈرشپ کو سامنے رکھا جائے اور یہاں جو ہے وہ اسلامی لیڈرشپ کو سامنے رکھا جائے تو ان کا یہ آپس میں رابطہ اور آپس میں ایک دوسرے کی خیر سگالی کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ پیغام دینا یہ ایک دنیا کے لیے جو ہے وہ مثبت پیغام ہے کہ جس کے اندر امن کا پیغام ہے, سلامتی کا پیغام. دوسری ایک اور جس کے اندر ایک ظریف نقطہ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یورپ کے اندر مغربی دنیا کے اندر صنعت کے نام سے جب ترقی شروع ہوئی اور ان کے وہ قرون وسطی کے بعد جن کو یہ رنسانس کا نام دیتے ہیں کہ وہاں سے جب دین کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی اور اگرچہ وہ اس وقت کے حاکم ان عیسائی بادشاہوں کی یا آپ کہہ لیں کہ ان اس عیسائی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی ہو سکتا ہے منفی اقدامات ہوں, ان کی غلط پالیسیز ہوں ان کی, لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی فلاسفی نے پورے دین کی نفی کی اور یہی پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے اندر سے لینن جیسے نظریات نکلے, اس کے اندر سے ہی مختلف اور اسی قسم کی کمیونزم اور دوسرے نظریات یا کیپیٹلزم وغیرہ نکلے کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر انسانیت کے اوپر جو ہے اس مادہ پرستی کو حاوی کر دیا, اس مادہ پرستی کو لاگو کر دیا, نافذ کر دیا. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد یہ دوبارہ دین کی طرف اور دوبارہ ان الہی اقدار کی طرف, ان خدائی اقدار کی طرف پلٹنا اور دین کی طرف ایک دوبارہ اس کو اگر کہیں کہ نشت ثانیہ کا جو آغاز ہوا تو اب اس کا اوج جو ہے وہ اپنے عروج کا جو زمانہ ہے اس کے اندر رہبر انقلاب کا جو پیغام بھیجنا کیتھولک رہبر کے نام, تو یہ اس دینی اقدار کی طرف گویا جو ہے وہ پلٹانے کی ایک کوشش ہے, اس دینی اقدار کی طرف دوبارہ انسانیت کو ہدایت کرنے کی کوشش ہے, اس کی طرف لانے کی کوشش ہے. اور اس پیغام کے اندر بھی جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ رہبر نے پاپ کی جو وہ موقف ہے کہ جن کے اندر انسانیت کی حمایت کی گئی, یا وہ موقف ہے جن مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کی گئی, یا وہ موقف ہے کہ جس کے اندر مظلوم یمن کے عوام کی حمایت کی گئی, یا عراق جنگ کے حوالے سے. پاپ کا ایک جملہ مشہور تھا کہ وار جو ہے, جنگ جو ہے, ان کے نتیجے میں جنگ ہی وجود میں آتی ہے. جب بھی شدت پسندی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں شدت پسندی وجود میں آتی ہے, شدت پسندی سے صلح نہیں ہو سکتی, جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ صلح نہیں دیتا, جنگ سے جنگ نکلتی ہے. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رہبر نے ان کے اس موقف کی جو ہے وہ آپ اس کو کہہ لیں قدردانی کی, اور ان کو اپنا جو ہے وہ ایک حوصلہ افزائی کا پیغام بھیجا, اور ایک خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی اس قسم کے پیغامات اور اس راستے کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے. اور اسی کے جواب میں پھر پاپ نے بھی رہبر انقلاب کے حوالے سے اور ان کے موقف کے حوالے سے اور ان کی کوششوں کے حوالے سے اپنے نیک جذبات کو جو اظہار کیا.
سامعین, یہ تھے ایران میں مقیم پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر میثم حمدانی جو گفتگو کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبر الناهي فلا أحد. نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا, تو لیجیے سماعت فرمائیے.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 11 خرداد، 1 ذی قعدہ اور 1 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم ذی قعدہ سن 173 ہجری قمری کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ آپ 2 اماموں یعنی اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اپنے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سائے شفقت میں پروان چڑھیں، چنانچہ آپ اپنے وقت کی زبردست عالمہ اور محدثہ ہونے کے ساتھ ہی زہد و تقویٰ میں بھی نمونہ سمجھی جاتی تھیں۔ مامون کے اصرار پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے مدینے سے طوس چلے جانے کے بعد آپ نے اپنے بھائی سے دوری برداشت نہیں کی اور بھائی کے دیدار سے پہلے ہی قم شہر میں آپ وفات پا گئیں۔ قم میں آپ کا روضہ خاص و عام کی زیارت گاہ ہے اور آپ کے جوار میں دنیا کا سب سے بڑا حوضۂ علمیہ ہے جو اسلامی افکار کی نشر و اشاعت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یکم جون سن 1903 عیسوی کو بر صغیر کے قدیم اور معروف اخبار زمیندار کا اجرا ہوا۔ اس اخبار کی اشاعت مولوی سراج الدین احمد خان نے کی تھی۔ اس کے اجرا کا نصب العین دیہی آبادی کی اصلاح و ترقی تھا۔ مولوی سراج الدین کے انتقال کے بعد زمیندار کے مدیر ان کے صاحبزادے مولانا ظفر علی خان بن گئے۔ ان کے مدیر بنتے ہی زمیندار کے جسم میں ایک نئی روح پڑ گئی اور یہ انگریزوں کے جبر و استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف مظلوموں کا سب سے بڑا ترجمان بن گیا۔ مولانا ظفر علی خان نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اس اخبار کو چلایا اور ان کی وفات کے بعد 60 سال کی ہنگامہ خیزی کے بعد اخبار نے بھی دم توڑ دیا۔ یکم جون سن 1968 عیسوی کو معروف مصنفہ ہیلن کیلر نے وفات پائی۔ ہیلن کیلر 27 جون سن 1880 کو امریکہ کی ریاست الاباما میں پیدا ہوئی تھیں۔ پیدائش کے وقت وہ نارمل اور صحت مند تھیں، لیکن 1.5 برس کی عمر میں ان پر دماغی مرض کا حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ان کی بینائی، گویائی اور سماعت کی صلاحیتیں جاتی رہیں۔ ہیلن کے والد اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے مشہور سائنسداں الیگزینڈر گراہم بیل کے مشورے سے این سلیوان میسی کو ہیلن کیلر کی تربیت کے لیے منتخب کیا۔ سلیوان میسی نے بریل کی مدد سے ہیلن کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اپنی استادنی کی مدد سے ہیلن کیلر نے بولنا بھی سیکھ لیا۔ سلیوان میسی کی کوششوں سے ہیلن کیلر نے انگریزی کے علاوہ لاطینی، یونانی، فرانسیسی، جرمن اور اطالوی زبانوں پر بھی دسترس حاصل کر لی۔ سن 1904 میں انہوں نے ریڈ کلیف کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ مختلف یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں۔ ہیلن کیلر کی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف کا دنیا کی 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یکم جون سن 1986 عیسوی کو پرائمری اسکول کے بہت سے بچوں نے خط لکھ کر دنیا بھر کے بچوں سے مطالبہ کیا کہ سب بچے مل کر ایک دن کو یوم امن کے طور پر مخصوص کر دیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں کے اعتقادات پختہ ہیں، وہ ہم کو اپنے بچوں کی حیثیت سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کون سی دنیا خلق کی ہے؟ کیا وہ اس مسئلے کی طرف متوجہ ہیں کہ اگر ان کی نیوکلیائی مشینوں میں معمولی سی بھی غلطی ہو جائے تو ہماری نشو و نما کا ہرگز سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنی ترقی اور نشو و نما کے وسائل و امکانات چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس کے بعد سے 1 جون کو بچوں کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے اور ہر سال اسی مناسبت سے پوری دنیا میں جشن منائے جاتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود بچوں کی تمام تر آرزوؤں کے برخلاف آج بھی 60 لاکھ سے زیادہ بچے ہر سال صرف کم خوراکی کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ یکم جون 2001 عیسوی کو نیپال کے شہزادے دیپیندر نے ایک خاندانی جھگڑے کے دوران شاہ بریندر، ملکہ اور شاہی خاندان کے 7 دیگر افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ شہزادہ دیپیندر کا اپنی شادی کے معاملے پر شاہی خاندان کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد کا قتل اسی اختلاف کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے۔ شاہی خاندان میں ہوئے اس قتل عام کے بعد شاہ بریندر کے بھائی گیانیندر نیپال کے بادشاہ بن گئے، لیکن عوام کی طرف سے مہینوں کے احتجاج کے بعد نیپال کی پارلیمنٹ نے 28 دسمبر 2007 کو اس ملک کی حکومت کو جمہوری حکومت میں تبدیل کر دیا۔ پہاڑی علاقوں میں واقع ملک نیپال کا رقبہ 1,40,000 مربع کلومیٹر ہے، جو ہندوستان اور چین کے پڑوس میں واقع ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں رباب منصوری اور طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، حضرت معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے اس حوالے سے مختصر سے عرائض لے کر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔
ہماری جانب سے بھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبریک کو تہنیت عرض ہے۔
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
4 آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں،
4 آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں،
قرآن پنج تن کی وہ صورت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام،
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام،
کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ،
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ،
مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
بارہ امام شہر امامت کے شہریار،
بارہ امام شہر امامت کے شہریار،
لیکن ہی سارے شہر امامت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے،
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے،
حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ۔
شاعر مدح معصومہ قم میں کہتا ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے وقار معصومہ، زمانہ دیکھ رہا ہے وقار معصومہ، جوار بنت نبی ہے جوار معصومہ، جو بٹ رہی ہے مسلسل زکات علم و شعور، یہی ہے برکت لیل و نہار معصومہ، یہ مجتہد ہوں مراجع ہوں یا ولی فقیہ، ہر ایک زمانے میں ہیں اعتبار معصومہ، بلندیاں جسے جھک کر سلام کرتی ہیں، زمین قم پہ ہے روشن منار معصومہ، یہاں ملائکہ محو طواف رہتے ہیں، ہے عرش والوں کا کعبہ مزار معصومہ۔
حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا یکم ذکدہ 173 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 183 ہجری قمری میں دنیا میں تشریف لائیں۔ بیبی کی والدہ ماجدہ کا نام نجمہ خاتون اور دوسری روایت کے مطابق خزران تھا۔ آپ کا نام فاطمہ اور آپ کے القاب میں طاہرہ، عابدہ، رضیہ، تقیہ، عالمہ، محدثہ، حمیدہ اور رشیدہ شامل ہیں، جو اس عظیم خاتون کے فضائل اور خوبیوں کے پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کا سب سے مشہور لقب معصومہ تھا۔ اس عظیم خاتون نے اس گھر میں آنکھیں کھولیں جو گھرانہ فضائل، اخلاقی، عبادی، زہد و تقویٰ، پاک دامنی اور یاد خدا رکھنے والے گھرانے سے مشہور تھا۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دختر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن اور امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ ابن سباق مالکی کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تمام فرزندان صاحبان فضیلت ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہیں۔ شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ بافضیلت اور سیدہ جلیلہ معظمہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا تھیں۔
سامن، فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے اور وہ قم ہے. عنقریب وہاں میری اولاد میں سے ایک خاتون دفن کی جائے گی جس کا نام فاطمہ ہوگا، جس نے معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت اس کی شان و منزلت سے آگاہی رکھنے کے بعد کی تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. حضرت امام جواد علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، جو بھی میری پھوپھی حضرت معصومہ کی قبر کی زیارت شہر قم میں ان سے محبت اور معرفت کے ساتھ کرے گا تو وہ شخص اہل بہشت میں سے ہوگا. جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ مدینہ کی خواتین کے درمیان نبی اکرم کی احادیث بھی نقل فرماتی تھیں، اور عباسی دور کی غبار آلود فضاؤں میں حق و حقانیت کی شمعیں بھی روشن کیے ہوئے تھیں. چنانچہ حدیث غدیر اور حدیث منزلت کے راویوں میں آپ کا نام بھی ذکر ہوا ہے. اس کے علاوہ حضرت علیہ علیہ السلام کے دوستوں کی شان و منزلت میں بھی آپ نے معصومین علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں.
حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا علوم آل محمد پر دسترس رکھتی تھیں. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے علمی مقام کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ ایک دن کچھ شیعہ مدینہ میں آئے، ان کے پاس چند سوالات تھے کہ وہ ان کے جوابات کو امام کاظم علیہ السلام سے پوچھنا چاہتے تھے. جب وہ شیعہ امام کاظم علیہ السلام کے گھر آئے تو معلوم ہوا کہ وہ سفر پر مدینے سے باہر گئے ہیں. اسی وجہ سے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان کے سوالات کے جواب لکھ کر ان کو دیے. جب وہ واپس مدینہ سے باہر جا رہے تھے تو رستے میں ان کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. امام کے پوچھنے پر ان لوگوں نے سارا ماجرا امام کو بتا دیا. جب امام کاظم نے ان کے سوالات اور اپنی بیٹی معصومہ کے جوابات لے کر مشاہدہ کیا تو تین مرتبہ فرمایا، فداہا ابوہا، یعنی اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے. قابل ذکر ہے کہ اسی کلام کو خود رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت زارا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا. ایک معصوم امام کا کسی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا اس کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے.
سامن، شفاعت کا بالا ترین درجہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے. اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی دو خواتین کو بھی وسیع پیمانے پر شفاعت کا حق عطا کیا گیا ہے. ایک شفیعہ روز جزا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور دوسری حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شفیعہ روز جزا ہونے کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے موقع پر جبرائیل خداوند عالم کی طرف سے ایک ریشمی تختی لائے جس پر لکھا تھا، خداوند عالم نے امت محمدی کے گناہگار افراد کی شفاعت کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق مہر قرار دیا ہے. شفاعت کرنے میں کوئی بھی خاتون شفیعہ محشر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد وسیع پیمانے پر حضرت معصومہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہم پلہ نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے.
جس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ولایت کے حصار میں زندگی بسر کی، جس کی بہترین مثال روز مبائلہ ہو سکتی ہے، اسی طرح جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت نامے میں وارد ہوا ہے، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امتا ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی بہن، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی پھوپھی. ان کلامات میں بھی حصار ولایت نظر آتا ہے جو امام رضا علیہ السلام نے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے زیارت میں بیان کیا ہے. زیارت جناب معصومہ سلام اللہ علیہ انسان کو اعتماد بالنفس پیدا کرتی ہے. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو معصومہ کا لقب امام رضا علیہ السلام نے زندگی میں نہیں بلکہ شہادت کے بعد عطا کیا ہے. امام علیہ السلام کا یہ لقب عطا کرنا ان کی عصمت پر دلیل ہے، اور فرمایا، جو میری بہن کی زیارت قم میں کرے ایسا ہے جس نے میری زیارت کی.
شاعر کہتا ہے، فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصومہ قم کی،
فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصوم قم کی، سنا کرتا ہے مشہد کا علی معصوم قم کی، مقام سجدے معصومہ بیت النور کہلایا، خدا جانے کی کیا تھی بندگی معصوم قم کی، تصور میں درے معصوم کونین کو رکھ کر فرشتوں نے بھی چوکھٹ چوم لی معصوم قم کی، غلام ان کے فقیہ و مشتہد بن کر نکلتے ہیں، زمانہ دیکھے بندہ پروری معصوم قم کی، ہر ایک رخ سے جناب فاطمہ زہرا کے جیسی ہے، حیا و غیرت و پاکیزگی معصوم قم کی، تقی فرماتے ہیں واجب ہے اس انسان پر جنت، تقی فرماتے ہیں واجب ہے اس انسان پر جنت، زیارت جس نے کی میری پھوپھی معصوم قم کی۔ جناب معصوم قم کا لقب کریم اہل بیت بھی ہے، یہ لقب امام معصوم کی جانب سے سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو عطا ہوا ہے، جو آپ کی مرتبت کی بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ انسان عبادت و بندگی خداوند عالم کے نتیجے میں مظہر ارادہ حق اور واسطہ فیض الہی قرار پا سکتا ہے، یہ ذات اقدس الہی کی عبودیت کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یا ابن آدم انا اقول للشیء کن فیکون، اطعنی فیما امرتک اجعلک تقول للشیء کن فیکون، اے فرزند آدم، میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کہ ہو جا، پس وہ وجود میں آ جاتی ہے، تو بھی میرے بتائے ہوئے راستوں پر چل، میں تجھ کو ایسا بنا دوں گا کہ کہے گا ہو جا، وہ شے موجود ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، خدا کی بندگی ایک گوہر ہے جس کی نہایت اور اس کا باطن موجودات پر فرما روائی ہے۔ اولیاء خدا جنہوں نے بندگی و اطاعت کی راہ میں دوسروں سے سبقت حاصل فرمائی اور اس راہ کو خلوص کے ساتھ طے کیا، وہ اپنی اس بابرکت عارضی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی کرامات و عنایات کا منشا ہیں، اور یہ سب ان کی پاکیزہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ آستان مقدس معصوم قم قدیم الایام سے ہی ہزاروں کرامات و عنایات ربانی کا مرکز و مادن رہا ہے۔ کتنے نا امید قلوب خدا کے فضل و کرم سے پر امید ہوئے، کتنے تہی دامہ رحمت ربوبی سے اپنی جھولی بھر چکے، اور کتنے ٹھکرائے ہوئے اس در پر آ کر کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ کے فیض و کرم سے فیض یاب ہوئے، اور خوشحال و شادمہ ہو کر لوٹے ہیں، اور اولیاء الہی اور اولیاء حق کی ولایت کے سائے میں ایمان محکم کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی کنیز خدا کی روح کی عظمت اور خداوند متعال کے فیض و کرم کے منبع بے کراں کی نشاندہی کرتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ سیدہ معصومہ کریمہ اہل بیت ہیں۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریمہ اہل بیت علیہ السلام کا لقب کس طرح ظاہر ہوا۔ یہ لقب در حقیقت میں ایک معاصر بزرگ مرجع تقلید کے والد بزرگوار کے رویائے صادقہ کے ذریعے ظاہر ہوا۔ خواب کچھ یوں ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشی نجفی رحمت اللہ کے والد ماجد مرحوم آیت اللہ سید محمد مرشی نجفی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر شریف کا مقام معلوم کرنے کے سیے وافر کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجرب ختم کا تعین کیا تاکہ اس طرح معلوم ہو جائے کہ ام ابیہا سلام اللہ علیہا کی گمشدہ قبر کہاں ہے۔ 40 راتیں انہوں نے اپنا ذکر جاری رکھا، 40ویں شب انہوں نے ختم مکمل کر لیا، اور بہت زیادہ دعا و توسل کے بعد آرام کرنے لگے تو ان کے آنکھ لگتے ہی عالم خواب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، علیک بکریمۃ اہل بیت، یعنی کریمہ اہل بیت کی زیارت کی پابندی کرو۔ انہوں نے سوچا کہ گویا امام علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی سفارش فرما رہے ہیں، چنانچہ عرض کیا، آپ پر قربان جاؤں، میں نے ختم کا چلہ اس لیے کاٹا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے صحیح مقام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری مراد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر شریف ہے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے مزید فرمایا، بعض مصلحتوں کی بنا پر خداوند متعال نے ارادہ فرمایا ہے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی قبر شریف مخفی ہی رہے۔ اگر مشیت الہی یہ ہوتی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ظاہر ہو تو خدا کی طرف سے اس کے لیے جو جلال و جبروت مقدر ہوتی، وہی جلال و جبروت خدا نے حضرت معصومہ کے لیے مقدر رکھی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی جاگ اٹھے تو فوراً حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی غرض سے قم روانہ ہوئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ نجف سے قم تشریف لائے۔ اسی بنا پر شیعہ فقہا، دانشور اور علماء کی زبان میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کریمہ اہل بیت کے لقب سے مشہور ہیں۔
سامعین، بعض افراد حضرت معصومہ قم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے، جبکہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی کئی بہنیں اور بھی تھیں، یہ سیدہ ان سے برتر افضل کیوں تھیں؟ جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور معصومہ قم سلام اللہ علیہا یہ دونوں خواتین ذاتی اور خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل کے میدان میں بھی ممتاز تھیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے انتخاب سے اعلیٰ انسانی اقدار کے اعلیٰ مدارج و مراتب طے کیے تھے اور اپنے عرفان و عمل کی بنا پر اس مقام و منزلت تک عروج حاصل کر چکی تھیں۔ سیدہ معصومہ نے قم میں اپنی 17 دن عبادت اور خداوند قدوس کے ساتھ راز و نیاز میں گزار دیے، یہاں تک کہ آپ کی قیام گاہ کو بیت النور کا نام دیا گیا، اور آج بھی یہ مقام آپ کی نورانیت اور اپنے خالق یکتا کے ساتھ آپ کے قربت کے خلوص کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے 28 سالہ پربرکت زندگی کے ثمر بخشی کے اس بات کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ قم میں آپ کے 17 روزہ قیام نے قم کے حوض علمیہ کو بقائے جاویدانی بخشی، اور قم نے آپ ہی کی برکت سے دسیوں ہزار محقق، عالم، دانشور، مراجع اور مجتہدین عالم تشیع کے حوالے کر دیے۔ اکابر علماء جیسے امام رضا علیہ السلام کے صحابی زکریہ بن آدم اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل حسن بن اسحاق سے لے کر علماء مفکر اور مراجع تقلید جیسے مرزا قمی، آیت اللہ شیخ ابوالقاسم قمی، آیت اللہ حائری، آیت اللہ صدر، آیت اللہ سید محمد تقی خانساری، آیت اللہ حجت، آیت اللہ برجردی، آیت اللہ سید احمد خنساری، آیت اللہ گلپائگانی، آیت اللہ مراشی نجفی، آیت اللہ عراقی، علامہ طباطبائی، استاد شہید مرتضی مطہری اور حضرت امام خمینی علیہ اللہ مقامہم الشریف تک، سب کے سب عالم عالبا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے اس سرزمین پر نشو نما پا چکے ہیں، اور بی بی ہی کے وجود نے حوض علمیہ کو مرکزیت و محوریت عطا فرمائی ہے، اور قم نے آپ ہی کی برکت سے مدینہ فاضلہ کی حیثیت اختیار کی ہوئی ہے۔ اسلامی انقلاب در حقیقت اسی سرزمین کا فرزند مطہر ہے، وہی جو فیضیہ کے آغوش میں پلا اور بڑھا، وہی فیضیہ جس کو مجاورت معصومہ نے فیض بخشا۔ بت شکن دوراں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مدرسے میں بیٹھ کر عالمی استقبال و استعمار کو للکارا، اور یہیں سے اسلامی انقلاب کی شمع جلائی جس نے آج دنیا کے گوشے گوشے میں روشنی کے چراغ جلائے ہیں، اور قوموں کو آج ان دشمنوں کے چہرے نظر آنے لگے ہیں جو ہمیشہ اقوام کو اندھیرے میں رکھ کر ان کا استحصال کرتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی بھی اسی حوض قم کے شاگرد ہیں جو اس انقلاب مبارک کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور ہزاروں رکاوٹوں، سازشوں، عداوتوں، دوستوں کی حماقتوں اور دشمنوں کی شرارتوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے اس کاروان کی ہدایت فرما رہے ہیں۔
سن 198 میں جب امین اپنے بھائی مامون کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور عباسی حکومت پوری طرح مامون کے ہاتھ میں آ گئی، تو مامون نے امام رضا علیہ السلام کو سن 200 ہجری میں مدینہ سے خراسان بلا لیا۔ تقریباً 1 سال تک اہل بیت علیہم السلام کا آپ سے بے خبر رہنے پر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور آپ نے اپنے بھائی سے خیریت کی واقفیت کی خاطر آپ 201 ہجری قمری میں مدینہ سے ایران کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بی بی کی محبت کا اندازہ اس بی بی کے کلام سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نصرانی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو وہ فرماتی ہیں، میں معصومہ امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہوں۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ جب آپ ایران کے شہر ساوے پہنچی تو سخت بیمار ہو گئیں، اور خراسان تک پہنچنے کی طاقت آپ میں نہیں دیکھی تو معلوم کیا کہ قم کتنا دور ہے، تو خادم نے جواب دیا 10 فرسخ پر، پھر حکم کیا قم کی طرف حرکت کریں، اور قم شیان کا شہر تھا جس کے درخشان مستقبل کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھیں، اور اس لیے قم کا رخ کیا۔
سامن، قم میں آج بھی بازمت امام زادگان کے قبور کی تعداد تقریباً 400 ہے۔ ان سب کے درمیان وہ درخشاں ستارہ جس کی روشنی سے قم کا آسمان روشن ہے، اور وہ چاند جس کی روشنی کی وجہ سے تمام ستارے ماند پڑ گئے ہیں، شفیع محشر، کریم اہل بیت علیہم السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ کا قم میں دفن ہونا خداوند عالم کے اسرار میں سے ایک سر خفی ہے، اور اس کا تحقق مکتب تشیع کی حقانیت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ شاعر کہتا ہے، تیرا یہ فضل ہے صد افتخار معصومہ، تیرا یہ فضل ہے صد افتخار معصومہ، تیرے گلے میں ہے عصمت کا ہار معصومہ، پدر امام، بھتیجا امام، بھائی امام، امامتوں میں ہے تیرا حصار معصومہ، درے کریمہ ہے جو چاہے مانگ لو آ کر، جہاں پہ رکھتی ہیں کل اختیار معصومہ، حجاب غیب سے بیٹے کو بھیج دو بی بی، اب اور ہوتا نہیں انتظار معصومہ۔ سامن، اس دعا کے ساتھ کی بی بی معصومہ قم کی ہم سب پر نظر کرم ہو جائے، پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روسنما ابتکار، آئی اے ای نے ایٹمی معاہدے کی راہ میں نئی رکاوٹ کھڑی کر دی۔ تہران ٹائمز، سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی، ترجمان وزارت خارجہ۔ اور القدس العربی، فلیگ مارچ کے بعد صہیونی آبادکاروں کے بڑھتے حملے، غرب اردن میں حفاظتی کمیٹیوں کی تشکیل کے مطالبے میں اضافہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روسنما جوان، فلسطین کے بارے میں رہبر ایران کے ساتھ متفق ہوں پاپ فرانسس۔ ایران کے دینی مدارس کے منتظم اعلی آیت اللہ علی رضا عرافی نے ویٹیکن میں کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ فرانسس سے ملاقات کی۔ آیت اللہ عرافی نے اس موقع پر پوپ فرانسس کو رہبر انقلاب کا پیغام پہنچایا، جس میں لاطینی امریکہ میں پوپ کے مثبت کردار اور رابطوں، اور اسلام اور مسیحیت کے درمیان ماحول بہتر بنانے اور مظلوموں کے دفاع میں پوپ کے اقدامات اور موقف کو سراہا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس پیغام میں زور دیا کہ پوپ سے توقع ہے کہ مظلوموں، بالخصوص فلسطین اور یمن کے ستم رسیدہ شہریوں کے لیے کوشش کی جائے اور واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا جائے۔ آپ نے پوپ سے اپنے پیغام میں فلسطین کی موجودہ صورتحال کو جنگ پسندی اور قبضے کی پالیسی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے پوپ فرانسس کو ان موضوعات پر گہرائی سے غور کرنے کی تجویز دی، اور فلسطینی عوام کی حمایت اور اس ملک کے تمام مذاہب کے ماننے والے فلسطینیوں اور حقیقی باشندوں کے درمیان ریفرینڈم کو مسئلہ فلسطین کا عملی حل قرار دیا۔ اس موقع پر ایران کے دینی مدارس کے منتظم اعلی آیت اللہ عرافی نے عالم تشیع کے مختلف شعبوں کے بارے میں پوپ فرانسس کی آشنائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفتی اور فلسفی تعلیمات کے پیش نظر توحیدی اور اعتقادی مسائل پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز، امریکہ کے دل میں تیر۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص کو تیر لگا، اور تیر نکالنے کے بجائے وہ شخص تیر کے بارے میں پوچھنے لگا کہ تیر کس نوعیت کا تھا، کس نے مارا، اس میں کون سا زہر تھا، کس پرندے کے پر اس پر لگے تھے، چیل یا مور۔ سوال تو شاید صحیح تھے، لیکن یہ سوالات تیر نکالنے کے بعد اور زخم کو مندمل ہونے کے بعد پوچھنا چاہیے تھا۔ امریکہ میں بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہنگامی طور پر بندوقوں سے قتل عام کے معاملے کو روکنے کی ضرورت ہے، اور جب معاملہ تھم جائے تب جا کر یہ سوالات اٹھانا چاہیے کہ کون سی پارٹی اس کے پیچھے ہے اور کس قسم کے ہتھیار مارکیٹ میں ہونے چاہیے۔ امریکہ ایک ایسے معاشرے میں تبدیل ہو گیا ہے جو یکے بعد دیگرے شوٹنگ کے واقعات کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بن چکا ہے، اور دوسرے تیر بھی ہیں جس نے امریکی معاشرے کو لہو لہان کر رکھا ہے۔ کووڈ نے 10 لاکھ لوگوں کی جانیں لے لیں۔ منشیات کے استعمال نے کرونا وائرس کے ساتھ مل کر امریکہ میں طوالت عمر کے گراف کو اس حد تک گرا دیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسی حالت کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ پولیس کے ہاتھوں نہتے سیاہ فام شہریوں کا قتل عام بھی ایک روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ کیا قوت برداشت امریکی معاشرے میں سرے سے ختم ہو چکی ہے، یا پھر انسانوں کی جان کی قیمت اس حد تک گھٹ چکی ہے؟ یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ ونڈر بائلٹ یونیورسٹی کی ایک سینئر اسکالر فیلس ایزابیلیلا شیپرڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ تشدد کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ منصف، ڈاکٹر فاروق عبداللہ پوچھ گچھ کے لیے ای ڈی دفتر سری نگر پہنچے۔ ہندوستان ٹائمز، ہندوستان اور پاکستان نے پانی کی تقسیم کے سرحدی معاملات کو حل کرنے کے وعدے کا اعادہ کیا۔ روزنامہ ڈان، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچے۔ اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، معاشی محاذ پر مودی حکومت کو لگا زوردار چھٹکا، چوتھی سہ ماہی میں جی ڈی پی کا زوال۔ مالی سال 2021-2022 کی چوتھی سہ ماہی میں حکومت کو معاشی محاذ پر زوردار چھٹکا لگا ہے۔ چوتھی سہ ماہی یعنی جنوری مارچ میں ہندوستان کی معاشی شرح ترقی 4.1% رہی، جبکہ مالی سال 2021-2022 کے دوران جی ڈی پی 8.7% رہا۔ مالی سال 2020-2021 کے دوران اس میں 6.6% کی گراوٹ دکھائی دی۔ گزشتہ مالی سال کی آخری سہ ماہی یعنی جنوری سے مارچ 2022 کے درمیان جی ڈی پی کی شرح ترقی 4.1% رہی۔ روزنامہ جنگ، عمران خان کو گرفتار کر کے حکومت اپنی قبر خود کھودے گی، پرویز الہی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے حکومت اپنی موت کو دعوت دے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیروں کی اوقات، ویژن اور سوچ نہیں ہے۔ نون لیگی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کو بات کرنا نہیں آتی۔ قاف لیگی رہنما نے مزید کہا کہ ایک آدمی خلوص نیت سے کہہ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، لائسنس یافتہ اسلحہ کسی کے پاس ہو تو وہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام حالات میں بھی پنجاب میں لوگ آتے ہیں تو بندوقیں زیور کے طور پر رکھتے ہیں، میں نے منع کیا، خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ اس بات پر عمران خان کی تعریف کی جانی چاہیے تھی، ان کی طرف سے ایک بھی فائر نہیں ہوا، صرف پولیس نے فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے خواتین کو مارا، شیلنگ کی، گھروں میں گھسی، اس تشدد سے 3 اموات ہوئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر کی مریضہ ہیں ان کو کھینچا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ پولیس جو اسمبلی کے اندر آئی اس کا علیحدہ قانون ہے۔ خواتین نے کہا کہ وہ استحقاق کمیٹی کو مشترکہ خط بھیج رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا پنجاب میں بحران ختم تب ہوگا جب حمزہ گھر جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر نے گیلری میں کھڑے ہو کر عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سے حلف گورنر لیتا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کیسے لے سکتا ہے؟ پنجاب میں نون لیگ کے پاس بندے نہیں ہیں، پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے 172 ووٹ ہیں، اعتماد کا ووٹ کیسے لیں گے؟ اور سامن پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تسنیم نیوز، ایران براعظم افریقہ کا قابل بھروسہ شریک ہے، اپنے سینیگالی ہم منصب سے صدر رئیسی کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ الف نیوز، ایران باریک بینی سے نشانہ بنانے والے فضائی ہتھیار بنانے میں کامیاب رہا ہے، سہونیوں کا اعتراف۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت ختم ہوتا ہے۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، سامعین، ہفتہ بار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے۔ طالبان حکومت نے افغانستان کے سابق حکام سے تعلقات رکھنے پر ہندوستان پر نکتہ چینی کی ہے۔ دوحہ میں تعینات طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ ہندوستان کو افغانستان کے ساتھ دو طرفہ قومی مفادات کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے چاہیے، اور اسی تناظر میں اسے سابق صدر اشرف غنی کی حکومت سے اپنا ناتا توڑ لینا چاہیے۔ نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے سہیل شاہین نے کہا کہ ہندوستان کو افغان عوام کے ساتھ گہرے رابطوں کی بحالی کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اسے کابل میں اپنا سفارت خانہ کھول دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان حکومت ہندوستان کے سفارتکاروں کو لازمی سیکیورٹی فراہم کرنے کی پابند ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ نئی دہلی کو کابل کے ساتھ قومی اور دو طرفہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے چاہیے، اور اسے سابق حکومت سے اپنے رشتے منقطع کر دینے چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوحہ معاہدے کے تحت ہم کسی کو کسی کے خلاف اپنی سرزمین سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سہیل شاہین نے مزید کہا کہ ہم اپنے ملک میں غیر ملکیوں کی کئی باتوں کو بنیاد نہیں بناتے، اور ابتدا سے ہی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ملک آزاد ہو اور خود افغان عوام کی حمایت سے ایک حکومت کا قیام عمل میں آئے۔ محمد اشرف غنی کی سربراہی میں سابق افغان حکومت کے ساتھ تعلقات میں ہندوستان حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے والے طالبان حکومت کے ایک سینئر رکن کا یہ رد عمل قابل غور ہے۔ دوسرے لفظوں میں، طالبان کی طرف سے اشرف غنی کے دور میں افغان حکومت کے ساتھ ہندوستانی حکومت کے تعلقات پر تنقید خارجہ تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کرنے میں نئی دہلی کی آزادی پر حملہ ہے۔ یہاں تک کہ ماضی میں جب طالبان کا کوئی حصہ نہیں تھا، ماضی کے فیصلے کی وجہ ہندوستانی حکومت پر الزام نہیں لگا جا سکتا۔ بلا شبہ جیسا کہ سہیل شاہین کے ریمارکس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی حکومت اس وقت سابق افغان حکومت کے بعض عہدیداروں سے رابطے میں ہے، اور جب تک انہیں سزا نہیں دی جاتی یہ معاملہ احتجاج کا موضوع نہیں بن سکتا۔ طالبان کے سیاسی بیورو کے سربراہ کے تبصروں کا ایک اور حصہ کابل میں ہندوستانی سفارت خانہ اور بعض افغان شہروں میں ان کے کونسل خانوں کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت کے بارے میں تھا، جو کہ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد گزشتہ موسم گرما سے بند کر دیے گئے۔ افغانستان میں اس گروپ کی حکمرانی کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی سیاسی تنہائی کے شکار طالبان کی حکومت کے ساتھ کابل میں سفارت خانے دوبارہ کھولنے سے طالبان کو بین الاقوامی سیاسی دباؤ سے کسی حد تک نجات مل سکتی ہے۔ کابل میں سفارت خانے دوبارہ کھولنے سے طالبان حکومت کو اپنے اتحادیوں کو تعاون کرنے اور رابطوں کے ذریعے گروپ کو سیاسی اور اقتصادی امداد فراہم کرنے کی ترغیب دینے کا موقع ملے گا۔ ہندوستان خارجہ تعلقات کے لیے طالبان کے ہدف والے ممالک میں سے ایک ہے، جو اس ملک کے ساتھ تعاون کے ذریعے افغانستان کی معاشی پریشانیوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ خاص طور پر ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ علاقائی دشمنیوں کی وجہ سے افغان معیشت میں حصہ لینے کے لیے ضروری مراعات حاصل ہے اور طالبان حکومت کو اس کا علم ہے اور وہ نئی دہلی کو پہلے سے زیادہ مشتعل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سامعین، پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سے سابق وزیراعظم عمران خان پاکستان کی مخلوط حکومت کو بیرونی سازش کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے پارلیمنٹ کی تحلیل اور فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگست 2018 میں اقتدار میں آنے والے سابق پاکستانی وزیراعظم عمران خان کو اپریل 2022 میں پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے معزول کر دیا گیا تھا۔ اپنی معزولی کو امریکی حمایت یافتہ سازش قرار دیتے ہوئے عمران خان نے اپنے ملک کی فوج، پولیس اور سیکیورٹی سروسز سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں اور اپنے حامیوں کے پرامن مظاہروں کو نہ روکیں۔ عمران خان نے اپنے حامیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں اس وقت تک سڑکوں پر احتجاج جاری رکھیں جب تک کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور نئے پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کے نتیجے میں ملک میں احتجاج کی صورتحال برقرار رہے اور پاکستانی حکومت پر مظاہرین کے مطالبات ماننے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ اپریل میں اپنی معزولی کو غیر ملکی سازش پر مورد الزام ٹھہرانے والے عمران خان نے نئی حکومت کو ناجائز اور غیر ملکی مرضی مسلط کرنے والی حکومت کہا اور قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا مطالبہ کیا۔ بلا شبہ حالیہ ہفتوں اور وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نئی حکومت کے بعض حامیوں اور حتیٰ کہ بعض ارکان نے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا معاملہ اٹھایا ہے، جو موجودہ سیاسی صورتحال میں حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے حامیوں کی تشویش کا باعث بنا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، جنہوں نے وزیراعظم شہباز شریف اور پارٹی کے کچھ سینئر عہدیداروں کے ساتھ سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن کا سفر کیا تھا، کہا ہے کہ نگران حکومت برسر اقتدار آ کر انتخابات کرائے گی اور امکان ہے کہ اس سال نومبر سے پہلے انتخابات کروا لیے جائیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع کے موقف سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نواز پر نئے پارلیمانی انتخابات کرانے کے لیے شدید دباؤ ہے اور بعض حکومتی عہدیداروں کے تبصروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے انعقاد پر شہباز شریف کے کچھ تحفظات ہیں۔ پاکستان کے عوام پہلے دن سے شہباز شریف کی حکومت پر تنقید کرتے دکھائی دیے، جسے انہوں نے عمران خان اور سابق حکمران جماعت کے خلاف پارلیمانی بغاوت بھی قرار دیا۔ فضل الرحمان، جو جے یو آئی کے سربراہ ہیں، نے عمران خان کی برطرفی کو پاکستانی عوام کے لیے مفید قرار دیا اور ملک میں قومی اعتماد کی بحالی کے لیے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کی ضرورت پر تاکید کی۔ پاکستانی حکومت، جس سے اس وقت ملک کے معاشی، توانائی اور عالمی شعبوں میں بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، اگر وہ عوام کے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کو نظر انداز کرتی ہے تو اسے سیاسی میدان میں مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامعین، افغانستان کے مختلف مقامات پر ایک ہی دن میں متعدد بم دھماکوں میں 21 افراد جان بحق، درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کی پولیس ترجمان آصف وزیری کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام مزار شریف میں ہونے والے بم دھماکے میں 10 افراد جان بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی۔ دوسری جانب، گزشتہ روز کابل کے مصروف علاقے کی مسجد حضرت زکریہ میں دہشت گردانہ حملے میں کم از کم 11 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھماکہ بم کا تھا جسے مسجد میں رکھا گیا تھا۔ بم کے دھماکے سے کافی مالی نقصان بھی ہوا۔ کابل میں طالبان کے سیکیورٹی کمانڈر کے ترجمان خالد زدران نے مسجد میں دھماکے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ مسجد حضرت زکریہ میں دھماکہ نماز صبح کے وقت ہوا۔ دوسری جانب، طالبان کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ دھماکہ خیز مواد مسجد کے ممبر کے اندر رکھا گیا تھا۔ مزار شریف میں اسلامی جمہوری ایران کے کونسل جنرل نے ایک بیان جاری کر کے شہر اور افغانستان کے دارالحکومت میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں میں اضافہ، جن میں سے زیادہ تر میں دہشت گرد گروہ داعش نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ طالبان حکومت ملک میں تحفظ فراہم کرنے کے اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد اپنے مہلک غیر انسانی حملوں کی منصوبہ بندی اور انجام دہی میں مختلف مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ افغانستان میں تعلیمی اور تربیتی مراکز کے سامنے داعش کے دہشت گردانہ حملے اور نمازیوں کی صفوں میں دہشت گردانہ دھماکے ثابت کرتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ داعش اپنی کاروائیوں سے مخصوص آداب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ افغانستان کو عدم استحکام سے دوچار اور لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالبان کی حکومت صرف ان المناک واقعات کو دیکھ کر مذمتی بیانات جاری کر دیتی ہے، لیکن ملک میں شہریوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہی۔ سیاسی امور کی ماہر سمیرہ مروتی کہتی ہیں، داعش کی شکست کے بعد امریکہ نے افغانستان کو بدامنی اور تشدد کے ایک نئے دور میں داخل کرنے اور خطے کی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اپنے عناصر کو افغانستان منتقل کر کے افغانستان میں ایک نیا فتنہ برپا کیا ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے تاکہ ملک کی صورتحال کے بارے میں عالمی برادری کی تشویش دور اور افغان عوام میں دہشت گردانہ حملوں بالخصوص داعش کے حملوں کا سد باب کیا جائے۔ افغانستان میں داعش کے دہشت گردانہ حملوں کے مقابلے میں طالبان حکومت کی آشکارا عدم توجہ، جس میں حالیہ ہفتوں اور دنوں میں شدت آئی ہے، افغانستان میں طالبان کی مسلسل حکمرانی کے حوالے سے ملک میں وسیع پیمانے پر عدم اعتماد کا باعث بنی ہے۔ ایسے حالات میں افغانستان کے اندر اور باہر طالبان کی حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی منصوبوں پر نظر ثانی کرے اور موجودہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار تلاش کرے اور اس ملک میں داعش دہشت گرد گروہ کے مہلک اور غیر انسانی حملوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.